الرحمن الرحیم گزشتہ چند نشستوں سے نماز کے مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں ان میں اذان کی بات آپ سن رہے ہیں اور اذان کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے. اذان میں صحیح تلفظ بھی ضروری ہے, اس لیے جو لوگ اذان کو صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے انہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اذان ہوتی نہیں, اور بعض غلطیاں تو ایسی سنگین ہوتی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. مثلا اشہدو میں ہا جو ہے اسے ادا نہ کرنا یہ غلطی ہے, اور اس کو اشہدو کی بجائے اشہدو پڑھتے ہیں, اور ہا کو جو ادا نہیں کرتے تو شہادتین میں نقص آتا ہے. اسی طرح حی علی الصلاح ہے اور اس میں عین کو ادا نہ کرنا یہ بھی غلطی ہے اور اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی مثال کے طور پہ عرض کر رہے ہیں, وگرنہ یہ اذان در حقیقت کسی قاری سے بیٹھ کر مشق کرنے کی اور سیکھنے کی چیز ہے کہ اذان کیسے دی جائے گی اور اذان کے کلمات کو جملوں کو کیسے ادا کیا جائے گا. ایک اور غلطی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض مؤذن جو ہیں وہ اذان دیتے ہوئے اشہد انا ایسے پڑھتے ہیں, تو یہ جو انا ہے نا اس نون کے بعد نون پر زبر ہے اور اس کے بعد الف کا اضافہ اپنی طرف سے کر دینا یہ بہت سنگین غلطی ہے, اور اس کے مطلب کچھ سے کچھ مطالب اور معانی میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے اذان کے لیے صحیح تلفظ کا ہونا بھی ضروری ہے. اذان اور اقامت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے, تو اس لیے مؤذن تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھے, کیونکہ امت میں یہ عمل نہیں رہا اور کسی نے بھی اذان کی ابتدا میں ان کلمات کو نہیں کہا. ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ اذان کے آغاز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے فرق کیا پڑتا ہے, کبھی کبھی اگر آپ اذان سنیں خاص طور پہ فجر کی تو مؤذن جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کھولتے ہیں اور آرام سے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کی آواز ہلکی ہلکی کبھی کبھی سنائی دیتی ہے, تو یہ مؤذن اگر اسے منع کیجئے آپ کہ بھئی بسم اللہ نہیں پڑھتے اذان سے پہلے, تو وہ کہتے ہیں جی کون سی گناہ کی بات ہے, کیا غلطی ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں اصول کی بات آپ سے پہلے ہی عرض کر دیں. اسی طرح ایک سنگین غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, خاص طور پہ سپیکر پہ بلند آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے, اور تیسری چیز جو اذان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنتے ہی لوگ انگوٹھے چومنے لگتے ہیں, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اذان کی سنتوں تو کیا اس سے بھی کم درجے میں غیر موقعہ سنن میں مستحبات میں آداب میں سے بھی کسی نے نہیں لکھی. یہ اختلافات تو اب شروع ہوئے نا جی, پچھلی دو صدیوں سے, اس سے پیچھے چلے جائیے, آخر دین 1200 برس بھی کوئی چیز تھا یا نہیں تھا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی پر یہ انگوٹھے چومنا اور اسی طرح اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف کا پڑھنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اور کسی طرح اس کا ثبوت نہیں ملتا, کتاب و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل سے یہ بات ثابت نہیں ہے. دین جس چیز کا نام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں اصول کے طور پر یہ بات دیکھنی ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اگر کوئی صحابی ایک حدیث بیان کرتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کو کوئی نہ کوئی علت وجہ معلوم ہوگی، اسی لیے تو اس نے عمل نہیں کیا، وگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مرغوب رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور سب سے زیادہ وہ دین کو سمجھنے والے تھے. اسی لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے ان کے متعلق سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ لیمکننا لہم دینہم الذی ارتضا لہم، اور وہ اللہ تعالی کا پسندیدہ دین اس دنیا میں مضبوطی سے قائم کریں گے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اس دنیا میں دین کو مضبوطی سے قائم نہیں کر سکے تو پھر یہ آیت کس کے لیے؟ جتنی گمراہی پھیلتی ہے اس گمراہی میں ایک بنیاد یہ بھی بنتی ہے کہ امت کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کر دیا جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو درمیان سے نکال دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی جس کو ذرا بھی شعور اور عقل خدا نے عطا کی ہے وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا ہے انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے، اور اگر کسی چیز کو انہوں نے ترک کر دیا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اس اصول کی ہم آپ سے مثال عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا رحمہ اللہ. نجاشی عیسائی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا جنازہ جب ان کی انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا. اب یہ حدیث تو ہے واقعی صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے، لیکن اسی حدیث کے راوی کو یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آخر اس حدیث پہ عمل کیا یا نہیں کیا. انتقال ہوا ہے کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے نجاشی کا انتقال ہوا ہے، رجب 9 ہجری میں انتقال ہوا ہے نجاشی کا. اور 9 ہجری کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 برس پہلے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے صاحب. اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے برس زندہ رہے ہیں؟ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. اس واقعے کے 50 برس بعد تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی میں ایک بھی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا، یہ ثبوت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ نجاشی کا معاملہ اسپیشل کیس کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ کسی خاص وجہ سے پڑھا تھا، ان کا بڑا احسان تھا نجاشی رحمتہ اللہ علیہ کے مسلمانوں پر، اللہ تعالی نے درمیان سے پردے ہٹا دیے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جنازہ پڑھا تھا. اگر یہ غائبانہ نماز جنازہ اس کی شرعی کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس جنازے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باقی 50 برس نصف صدی تک زندہ رہے ہیں، ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے انتقال کی انہیں اطلاع ملی ہوگی، اور ہزاروں ان کے علاوہ دوسرے شہروں میں گزر گئے ہوں گے، کسی کا غائبانہ جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث میں بالکل آیا ہے، لیکن حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پر عمل نہ کریں اور ہم ان سے بڑھ جائیں اور حدیث پہ عمل کے دعوے کرنے لگ جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے. اور یہی وہ چیز جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی طرح مسائل کو ثابت کرتے تھے. یاد رکھیے، کسی بھی دعوے کے ثبوت کے لیے، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے صرف دلیل کافی نہیں ہے. اگر دعویٰ اور دلیل قائم ہو جائے تو پھر دعویٰ تو یہ بھی کرتے ہیں بہت سے گمراہ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، دلیل لے آتے ہیں وہ قرآن پاک سے، بلکہ دعوے کے بعد دلیل، اور دلیل میں سے بھی اس کا ثابت ہونا صحیح ہو دلیل کا، اور اس دلیل سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ بھی صحیح ہونی چاہیے. اگر مراد لینے میں، اس کے مطالب اخذ کرنے میں، اس سے استنباط کرنے میں، اس سے نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو گئی تو دعویٰ اور دلیل اپنی جگہ پر سچے ہو سکتے ہیں، مگر جو اس نے سمجھایا یہ غلط ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا ان ظالموں نے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے، قرآن پاک میں یوں آیا، اور تم چونکہ اللہ کے علاوہ غیر کا حکم مانتے ہو لہذا تم اسلام سے نکل گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ بات سچی ہے قرآن پاک سے، لیکن جو اس کا مفہوم یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ غلط ہے. اور پھر چوتھی چیز بھی سمجھنی چاہیے، دعویٰ، اس کی صحیح دلیل، اس سے صحیح مراد سمجھے، اور اس کے بعد جو صحیح مراد سمجھا ہے پورے کتاب و سنت پر بھی ایک نگاہ ہونی چاہیے کہ یہ مراد جو میں سمجھا ہوں یہ کسی اور حدیث سے، قرآن پاک کی کسی آیت سے، اسلام کے عمومی مزاج سے، امت کے تعامل سے، اجماع سے، قیاس سے، یہ کسی چیز سے ٹکراتی تو نہیں. تو جب دلیل، دعویٰ بھی ٹھیک، دلیل بھی ٹھیک، اس کے بعد جو سمجھا ہے وہ بھی ٹھیک، اور وہ پھر تعارض بھی نہیں ہے کسی اور چیز سے، تب جا کر کہیں مسائل ثابت ہوتے ہیں. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق الخیرات الحسان میں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی ایک بات لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کان شدید المعرفہ، حضرت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی انتہائی معرفت حاصل تھی، بہت زیادہ پہچان تھی. کس چیز سے؟ بناسخ الحدیث، وہ جانتے تھے کہ کون کون سی احادیث کن کن احادیث کو کینسل کرتی ہیں، منسوخ کرتی ہیں، پہلے کون سا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، بعد میں کون سا حکم آیا تھا، کس حکم نے کس کو کینسل کیا تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ثقہ راویوں سے حدیث لیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے والآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دیکھتے رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا، وفات سے پہلے وہ کس چیز پر تھے، وہ چھان پھٹک کے سارا معاملہ حل ہو جائے. اسی لیے وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ کوفہ کے جو علماء تھے ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے، یعنی ڈنکے کی چوٹ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے کیا عمل کیا ہم آخری فعل کو دیکھیں گے. محدثین حدیث کو سند، حدیث کی سند کو حدیث کہتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے تو مراد ان کی سند ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سند صحیح ہو تو متن بھی صحیح ہو، اور متن صحیح ہو تو سند بھی صحیح ہو. کئی جگہ متن صحیح ہوتا ہے اور سند غلط ہو جاتی ہے، اور سند صحیح ہو جاتی ہے اور متن صحیح نہیں ہوتا. عقائد کے لیے ہمیشہ متواتر چیزیں دیکھنی چاہیے، احادیث یا تواتر عملی طور پر امت کا ثابت ہو یہ دیکھنا چاہیے، اور احکامات جب ثابت کرنے ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی احادیث صحیح ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے اور حسن کے درجے تک پہنچی ہیں، اور فضائل جب بیان کرنے ہیں اور ترغیب لوگوں کو کسی چیز کی دینی ہے اور تاریخ ہے اس میں ضعیف احادیث کو بھی بسا اوقات لے آتے ہیں، مگر ذوف ایسا نہ ہو جو جھوٹ تک پہنچ جائے. اور کتاب، سنت، اجماع، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن سے دین ثابت ہوتا. اور مشائخ کا تعامل، مبشرات، خواب دیکھنا اچھے، اور خواب میں کسی کی طرف سے اس کی تائید ہو جانا، یہ محض مؤیدات ہیں، تائید کرتے ہیں کہ تم حق پہ ہو، باقی اصل چیز وہ کتاب و سنت کی پیروی ہے. اور ہر ایک کو کتاب پہ، سنت پہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعامل پہ، اس پہ پرکھا جائے گا. یہ اصول نہیں ہے کہ حضرت یوں کرتے تھے اور فلاں یوں کرتا تھا، دیکھا یہ جائے گا کہ قرون اولا میں لوگ کیا کرتے تھے. اس لیے جب ہم ان مسائل کو جو اذان کے متعلق آپ سے عرض کیے ہیں بالکل ابتدائی دور میں لے جاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے پھر اس کے بعد اذان دیتے تھے. یہ کہیں نہیں ملے گا کہ مسجد نبوی میں جو اذان دینے والے مؤذن تھے وہ پہلے آتے ہوں، روزہ اطہر پہ سلام پیش کرتے ہوں، پھر اذان دینے جاتے ہوں. اگر یہ اذان کا کوئی حصہ ہوتا صلاۃ و سلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی، ڈیزرو کرتی تھی کہ وہاں پہ لوگ حاضری دیتے، اذان والے پہلے، پھر جا کر وہ اذان اور اقامت اور یہ چیزیں ہوتی. کسی نے نہیں کیا. اسی لیے طحاوی میں حنفی فقیہ ہیں، بہت بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ومن المکروہات الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ابتداء الاقامت لانہ بدعۃ. اور مکروہ کاموں میں سے، ناپسندیدہ کاموں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اقامت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگے. کیوں یہ ناپسندیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں لانہ بدعۃ، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، یہ نیا طریقہ ہے جو لوگوں نے رائج کر دیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انگوٹھے چومنا اور یہ دلیل دینا کہ اس لیے چومتے ہیں کہ نور اور یہ چیزیں تھیں، بہت بڑی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں. سیدھی سادی سی بات ہے کہ کیا یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے؟ مصنف عبدالرزاق کا نام لیتے ہیں نا، مصنف عبدالرزاق میں سرے سے نام و نشان ہی نہیں ہے اس حدیث کا، اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں دلیل ان کے ذمے لائیں گے. اسی وجہ سے لکھنے والوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، یعنی وہ مانتے ہیں، جو مانتے بھی ہیں نا اس حدیث کو اور اس پہ بنیاد قائم کرتے ہیں انگور ہونے کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے. اور ظاہری معنی اگر اس کے دیکھا جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ایسی بات ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل کفر ہے. نفی الفی امن انار بنور ہی کل شے، یہ رسالہ ہے، یہ کبھی دیکھ لیجئے گا. اس کے بالکل آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات پہ بھلا عقیدے کا دار و مدار ہوتا ہے؟ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کس طرف چل رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کے اذان میں اقامت میں انگوٹھے چومنا شامی نے لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے وذکر ذلک الجراحی، اور جراحی نے، علامہ جراحی جو تھے، انہوں نے تفصیل سے اس موضوع پر لکھا ہے انگوٹھے چومنے کی روایت کو، اور اس پہ طویل گفتگو کی ہے. اور پھر شامی کہتے ہیں، شامی ایسے آدمی تھے رحمت اللہ علیہ کہ پچھلے 200 برس سے سارے حنفی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، سب ان کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں جتنے مفتی ہیں. وہ کہتے ہیں ولم یصح فی المرفوع من کل لہذا شیئن، اور اس ساری گفتگو میں، یہ ساری بحث جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح طور پر روایت ثابت نہیں. شیخ اجلونی نے کشف الخفا میں ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جن احادیث کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حدیثیں ہیں اور وہ اصل میں حدیث نہیں. اور شیخ صاف صاف کشف الخفا کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں کہ ولم یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، اور یہ جتنی بحث لوگ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا اور یہ تھا وہ تھا، وہ کہتے ہیں کوئی ایک چیز بھی صحیح سند سے حدیث میں ثابت نہیں. مصنف عبدالرزاق کے متعلق کہنا، یہ تو ان کا کلام ہے، مصنف عبدالرزاق کے متعلق کہنا کہ یہ اس میں آ گئی ہے، ارے کس نے، جنہوں نے بھی لکھی ہے اس کے حوالے سے، ان سے ممکن ہے غلطی ہو گئی ہو، انہوں نے کسی کتاب کے بجائے کسی کتاب کا نام لکھ دیا ہو، مصنف کبھی کبھی لکھ جاتا ہے، نہیں غلطی ہوئی فرض کر لیں، تو اب جو مصنف عبدالرزاق ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. اور پھر اگر عقیدہ اتنے ہی تواتر کے ساتھ ہوتا اور اذان کے ساتھ یہ سب کی سب چیزیں شامل ہوتی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، اور اگر یہ عمل کیا ہوتا انہوں نے تو تابعین تبا تابعین اب تک چلتا نا کہیں، تو کوئی بھی سے نہیں دکھتا. فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے اقامت کے وقت ہاتھ باندھنا یہ سنت کے خلاف ہے، لہذا جو آدمی ہاتھ باندھے اسے منع کرنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں باندھا کرتے اقامت کے وقت، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں تک کا وہ خیال رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے نا آدمی، سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح بیٹھے رہنا مکروہ ہے، اور مکروہ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح بیٹھا رہے گا, دونوں ہاتھ اس کے زانوں پر رہیں گے, سر بھی جھکا رہے گا, تو جو لوگ آگے سے اس کے گزرنا چاہتے ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ سلام, یہ نماز میں, حالانکہ یہ نماز پوری کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں لوگوں کو تکلیف دینا درست نہیں, اس لیے یہ مکروہ ہے, اپنی ہیئت کو بدل لینا چاہیے. تو آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ مسائل میں درج کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اسی لیے تاکہ لوگ دین کو سیکھیں, دین کی تعلیم حاصل کریں. تو یہ اذان, یہ اقامت, یہ نماز ایسی چیزیں ہیں جو باقاعدہ سیکھنی چاہیے, ان جا کر تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ اذان دینے کا جو ثواب ہے وہ پورے کا پورا ملے, اقامت کا جو ثواب ہے وہ پورے کا پورا ملے. اقامت معمولی چیز ہے, اذان سے افضل ہے. ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے بحر الرائق میں 15 سے زیادہ ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بات اگرچہ جو یعنی جو بات اعلیٰ درجے کی ہے, سنت موقعہ ہے فرض کر لیجئے, یا فرض ہے ضروری ہے, اور فلاں فلاں کام ایسے ہیں جو اس کلیے کے تحت نہیں آتے, جہاں پہ یہ آتا ہے کہ فرض زیادہ ہے اور سنت کم ہے اس سے, وہ کہتے ہیں یہ 15 یا 17 مقامات ایسے ہیں کہ بظاہر یہ چیزیں تھوڑی بات ہے, درجہ تھوڑا ہے ان کا, لیکن ثواب میں اصل سے زیادہ. وہ کہتے ہیں قرض ہے, قرض میں نادار کو مہلت دینا واجب ہے, ضروری ہے, اور معاف کر دینا اگرچہ نفل ہے, واجب نہیں ہے, معاف کر دینا نفل ہے, لیکن یہ نفل اس واجب سے افضل ہے, زیادہ ثواب ملے گا. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, اور ہدیہ دینا مسلمان بھائی کو, کسی کو تحفہ بھیجنا, یہ مستحب ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ثواب کے اعتبار سے یہ مستحب اس فرض سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اسی طرح اقامت جو ہے, یہ اقامت زیادہ ثواب رکھتی ہے, اذان سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے. اذان کو اگرچہ اقامت کو اگرچہ اذان پہ ترجیح حاصل نہیں ہے, اس کے باوجود اقامت میں ثواب زیادہ ہے. تو جب آدمی یہ سیکھا ہوا ہو کہ اقامت سنت کے مطابق کیسے کہنی ہے, اذان سنت کے مطابق کیسے دینی ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ زیادہ ثواب کا اور ان چیزوں کا مستحق بنے گا. اور اذان کے کچھ مسائل مزید ہیں, انہیں بھی آپ سن لیجئے, اور اقامت کے, اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈر پر اذان کو ٹیپ کر لینا اور اس ٹیپ ریکارڈر سے پھر سنوانا یہ جائز نہیں ہے. اب تو اتنا زیادہ عام نہیں ہے, کہیں لاکھوں میں ایک آدھ جگہ ایسے ہو جاتا ہے, مگر ہمارے زمانے کے بعد ایسا وقت آ جائے گا جب مساجد کے مؤذن ٹیپ ریکارڈر چلا دیا کریں گے اور اذان اس سے ہو جایا کرے گی. وہ اذان جائز نہیں ہے, اس کا اعتبار نہیں ہے. اگر کہیں ایسے ہو جائے تو دوبارہ اذان دینی ضروری ہے, اور اس کے علاوہ اگر نماز پڑھ لی گئی تو پھر وہ نماز بغیر اذان کے ہوگی. وقت سے پہلے اذان اور اقامت کہنا, یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جائز نہیں ہے. اور وقت سے پہلے اذان دینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کسی وقت بھی جائز نہیں ہے, چاہے وہ فجر ہے اور چاہے وہ کوئی اور نماز. اور ان کی دلیل ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غلطی سے صبح صادق سے پہلے ایک مرتبہ اذان دے دی, ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, تو فامرهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ارجع, آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور اذان دو دوبارہ, اور اذان کے ساتھ یہ کہنا لوگوں سے کہ الا ان العبد قد نام, لوگوں بندہ سو گیا تھا. یہ یا تو سرزنش کے طور پر فرمایا ہے, تنبیہ کے طور پہ کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو, اور یہ کہنا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اتنی اونچی آواز سے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ الا ان العبد قد نام, لوگوں سنو بندہ سو گیا تھا, مجھے نیند آ گئی تھی, سو گیا تھا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی جب اپنی غلطی سے رجوع کرے تو جس طرح غلطی ہوئی تھی رجوع بھی ویسا ہی ہے, گناہ اگر تنہائی میں مخفی طور پہ ہوا ہے تو مخفی طور پہ اللہ کے سامنے توبہ کافی ہے، اور گناہ لوگوں کے سامنے کیا ہے تو لوگوں کے سامنے اس گناہ کا اعتراف بھی ہونا چاہیے. کسی پہ الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، کسی کی توہین کر دی، کسی کو کہہ دیا کہ آپ نے فراڈ کیا ہے، کسی خاتون کے متعلق نازیبا جملے کہہ دیے 10,000 کے مجمع میں، اور چپکے سے رات کو جا کے الگ تنہائی میں اس خاتون کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، معاف کر دیں، آپ کا بڑا حق بنتا تھا. یہ اللہ کی ہاں ایسی توبہ پوری مکمل کام نہیں آئے گی. اگر 10 آدمیوں کے سامنے یہ گناہ کیا ہے تو ان 10 کے سامنے بھی نیکی کرنی چاہیے، رجوع بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. سارے خاندان کو جمع کر کے کہہ دیا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اب چلے جا رہے ہیں تنہائی میں ٹسوے بہانے اور اسے اعتراف کرنے. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. انہیں لوگوں کے سامنے ایک ایک کے گھر جا کر کہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا، وہ جھوٹ بولا تھا، وہ آدمی ایسا نہیں ہے. اس لیے بھائی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آزان حضرت بلال رضی اللہ عنہ وقت سے پہلے دے دی تھی، آپ نے فرمایا آزان بھی لوٹاؤ اور جا کر لوگوں سے یہ بھی کہنا کہ بندہ سو گیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو حرکت لوگوں کے سامنے کرتا ہے بری، اس سے جب رجوع کرے، توبہ کرے تو لوگوں کے سامنے کرے تاکہ اپنے نفس پر بوجھ پڑے اور آئندہ ایسی حرکت نہ ہو. اور اس سارے مسئلے میں جب ایک دو بار کرے گا تو نفس پہ اتنا بوجھ پڑے گا کہ آدمی خود جھک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر مجھے ایسے کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ مجھے بعد میں رجوع کرنا ہے. بڑا اصلاح نفس کا سامان ہے اس حدیث میں اگر آدمی کرنا چاہے تو. زوال سے پہلے جمعے کی آزان دے دینا، یہ بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے کہ زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے نقشے کے مطابق 12:20 پہ اور آزان ہو جائے گی 12:15. ایسی آزان نہیں ہوتی. ضروری ہے کہ 12:20 پہ اگر زوال ہے تو پھر 12:20 کے بعد آزان دی جائے. فجر کی آزان میں تاخیر ہو جاتی ہے، جب تاخیر ہو جائے تب بھی بلند آواز سے آزان دینا ضروری ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر اجالا ہو گیا، لوگ بیدار ہو گئے، گاڑیاں وغیرہ چلنے لگی تو اب آزان دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے بھی لوگوں کو چھوڑو، وقت کے اندر اندر ابھی وقت ہے اور نماز ہونی ہے تو آزان دی جانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ فرض بغیر آزان کے پڑھ لیے یا فرض پہلے پڑھ لیے اور اب یاد آیا کہ آزان نہیں دی تھی، تو اس صورت میں تو آزان ساقط ہو جائے گی. مگر یہ کہ آزان دینی چاہیے وقت پر، اور بہتر یہ ہے کہ دیگر نمازوں کی طرح فجر میں بھی جماعت سے 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے آزان دی جائے تاکہ لوگ آزان کی آواز سن سکیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی فجر کی آزان ہو جاتی ہے، اس کو تو بس وہی سنتا ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، اول تو کوئی سنتا ہی نہیں. اور اگر اتفاقاً کسی کی آنکھ کھل جائے آزان پہ تو اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی تو 1 گھنٹے بعد نماز ہوگی، وہ پھر سو جاتا ہے، پھر جماعت بھی رہ جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ صبح کی آزان میں بھی اس روش کو تبدیل کیا جائے اور جماعت سے 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے، جو بھی معمول ہو، اتنی اس سے پہلے آزان دی جائے تاکہ لوگ صحیح وقت پہ بیدار بھی ہو جائیں اور انہیں پتا ہو کہ اب جماعت میں اتنا ہی وقت رہ گیا ہے کہ اٹھ کے وضو کر کے اور سنتیں پڑھ کے مسجد ہی جانا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھنا کہ کھانے والا اپنا کھانا کھا لے اور جسے وضو وغیرہ کی ضرورت ہے وہ وضو کر لے اور پھر مسجد پہنچ جائے. امام کی خاطر کہ امام صاحب آ جائیں، نماز میں اگر معمولی سی تاخیر ہو جائے تو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بسا اوقات کسی بزرگ اور بڑی شخصیت کے لیے بھی تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو درست نہ ہو. یہ جو خوشامد والی چیزیں ہیں نا، اس سے بچنا چاہیے. اور تاخیر کا یا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ شرارت کا ڈر ہو، پتا ہو کہ افسر ہے، اور اگر جماعت پہلے شروع ہو گئی تو انہوں نے یا تو ڈانٹ دینا ہے، اور یا پھر یہ ہونا ہے کہ اس آدمی نے اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے اور یہ غصہ کسی اور طرح اتارے گا، تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے تو پھر انتظار کر لیا جائے، وگرنہ معمولی سی تاخیر اگر کوئی شرعی چیز ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں شور مچانا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، یہ اگر کبھی واقعہ کسی امام بیچارے کے ساتھ ہو جائے، کسی مولوی صاحب کے ساتھ ہو جائے، تو پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ جائے، اس لیے کہ ہم لوگوں کے ذہن تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں، شریعت کی تعلیم تو سیکھی نہیں نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آئی ہے، اور بہت جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ہم نے صفیں سیدھی کر لی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مصلے پر اور تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے کہ کچھ یاد آیا، اور آپ نے فرمایا اعلی مکانکم، اپنی جگہ پہ رہو میں آتا ہوں، لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور غسل ضروری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، غسل نہیں فرمایا، اور مسجد میں تشریف لے آئے اور پھر آ کے آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ حدیث کی کئی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں آیا ہے، اگر یہ شہر میں ایک مرتبہ پیش آ جائے تو لوگ اس امام کو مار ڈالیں، جان کھا جائیں اس کی، یہ ہو جاتا ہے، بشریت ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر خطا اور ان چیزوں سے مبرہ اور بلند و پاک ہستی تھی، لیکن یہ احادیث بتاتی ہیں اس قسم کی چیزیں کہ وسعت ہونی چاہیے، اگر تھوڑی بہت تاخیر ایسے ہو بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے، انسان ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ اقامت، اس کے بالکل آغاز میں ہی کھڑے ہو جانا یہ مستحب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے صفو صفوفکم، یہ الفاظ آپ نے حرمین شریفین میں سنے ہوں گے کہ صفو صفوفکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صفوں کو سیدھا کر لو، فَإِنَّ تَصْوِيَةُ الصُّفُوفِ، لوگوں اور صفوں کو سیدھا کرنا من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کے اہتمام میں داخل ہے، نماز کے حکم میں داخل ہے۔ اور ایک جگہ سے نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے اور ہم برابر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کی جاتی تھی، اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایک آدمی رکھا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، وہ مسجد میں گھوم پھر کے ساری صفوں کو دیکھتے تھے، احتیاط سے چیک کرتے تھے کہ سب لوگ ٹھیک کھڑے ہو گئے ہیں، کندھے سے کندھا مل گیا اور ٹخنا ٹخنے کے مقابلے میں آ گیا ہے، اور پھر آ کے وہ تکبیر تحریمہ کہتے، وہ اقامت کہتے تھے۔ یہی صحیح طریقہ ہے کہ صفیں بالکل سیدھی کر لی جائیں اور پھر اس کے بعد اقامت ہو۔ حدیث میں آیا ہے ایک شخص کھڑے تھے، ایک صحابی رضی اللہ، اور ان کا سینہ سب سے کچھ باہر نکلا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباد اللہ، اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو سیدھا اور ٹھیک رکھو، وگرنہ اللہ اس اختلاف کو تمہارے دل میں ڈال دے گا، پھوٹ پڑ جائے گی۔ یہ ہے چھوٹی سی بات بظاہر دیکھنے میں، لیکن ان اعمال کا اثر پڑتا ہے کہ امت میں اختلاف پڑ جاتا ہے، پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یہ اتفاق اور اتحاد کی تقریریں کرنے والے، ان کو دیکھو جب صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کی صفوں میں کتنا کتنا وقفہ ہوتا ہے، یہ اس چیز کو سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تمہارے اس فعل کا اثر یہ پڑے گا کہ تمہارے دل پھٹ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تکبیر کہی جاتی تھی تو جائے نماز پر آپ کے تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنی صفوں میں بالکل مکمل طور پر تیار ہوتے تھے۔ یہ جو فقہا نے لکھا ہے کہ حیا علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقامت ہو رہی ہے اور سب بنے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور جب حیا علی الفلاح کہا تو اٹھ کھڑے ہوئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب طحاوی رحمت اللہ علیہ نے در مختار کی جو شرح لکھی ہے اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وظاہر انہ احتراز عن التاخیر لا تقدیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے میں آخری حد یہ ہے کہ حیا الصلاۃ کہہ دیا جائے, آخری حد یہ ہے. اس کے بعد تو بالکل ہی نہ بیٹھا رہے, کھڑا تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کوئی آخری حد ہے تو پھر یہی ہے. وہ کہتے ہیں لت تقدیم, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا نہ ہو. حتی لو قام اول الاقامہ, حتیٰ کہ وہ آدمی, چنانچہ وہ لوگ جو اقامت کے بالکل آغاز میں کھڑے ہوتے ہیں, لاباس, کوئی حرج نہیں ہے. اصل مستحب یہی ہے کہ شروع سے ہی صفیں سیدھی کر لینی چاہیے. اب تو یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ مؤذن اقامت شروع کر دیتا ہے, امام محراب میں مصلے میں بیٹھا ہوا ہے, مقتدی بھی بیٹھے ہیں, وہ اکیلا تکبیر پڑھے جا رہا ہے, اور جب حیا علی الصلاح اس نے حیا علی الفلاح کہا تو اب امام صاحب بھی اٹھے اور سب بھی. یہ بےہودہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. شرعی دلیل تو بہت دور کی بات ہے, کسی نے یہ لکھا ہی نہیں. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاح آخری چیز ہے, حیا علی الفلاح جس پہ وہ کھڑا ہو, اس سے دیر نہ کرے. اس لیے اصل وہ ہے کہ انسان شروع سے ہی کھڑا ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی تھا کہ آپ کے تشریف آوری سے پہلے ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے, اور اس طرح نماز کا آغاز ہوتا تھا. اور پھر جب سب لوگ اپنی صفیں وغیرہ سیدھی کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقامت کہی جاتی تھی. مؤذن کا اذان کے مسائل سے بھی واقف ہونا چاہیے اور اقامت کے مسائل سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. لیکن یہ تو صاحب تعلیم کی بات ہے, اور تعلیم وہ حاصل نہیں کرنی. فقہا نے لکھا ہے کہ مؤذن کے لیے یہ مستحب ہے کہ عالم بالسنہ, اسے سنت کا علم ہو, تقیاً متقی انسان ہو, اور جاہل اور فاسق انسان کی اذان مکروہ ہے. اور مؤذن ایسا ہے جو اذان صحیح دے ہی نہیں سکتا. مثلاً اشہد اللہ الہ الا اللہ اسے کہنا تھا تو وہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ, اور حیا علی الصلاح کی بجائے وہ حیا علی الصلاح کہتا ہے, عین کو کھا جاتا ہے درمیان سے. حیا علی الصلاح کہنا تھا نا تو کہتا کیا ہے, حیا علی الصلاح, حیا الفلا. ایسے مؤذن کو رکھنا ہی درست نہیں, اور نہ ہی اس کو تنخواہ دینی جائز ہے. مؤذن وہ ہونا چاہیے جو اچھا واقف ہو دین کا, کم سے کم تنخواہ والا مؤذن تلاش کرتے ہیں. اور اتنی بھی مؤذن کی تنخواہ نہیں ہوتی جتنا اپنے ذاتی ڈرائیور کی ہوتی ہے, مؤذن بس کم سے کم ہو. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو امام ذمہ دار انسان ہوگا, تمہاری نمازوں کی ذمہ داری ہے اس پہ, اور مؤذن پر اعتماد کیا گیا ہے. اور کنز المال میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, یہ اذان پہ آپ نے اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے, کہ ہم میں سے کون اذان دے, اس سعادت کو کون حاصل کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعدکم زمانن, یہ تمہارا حال درست ہے, ٹھیک ہے دین کا شوق, مگر تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا, سفلتہم مؤذنہم, کہ میری امت میں اذان دینے والے سفلا لوگ رکھے جائیں گے. سفلا لوگ کون, کمینہ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا. سفلا سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جاہل, ان پڑھ, ان پڑھ لوگ رکھے جائیں گے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے وہیں پہ کنز المال میں ہی, کہتے عمر رضی اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیاتی و لنا سے زمان, میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یہ اذان کی ذمہ داری کو بھول جائیں گے, علی ضعفائہم, اور اس معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ جو ہوگا نا اسے کہیں گے تم اذان دو. وتلک لہم, حالانکہ یہ اذان دینے والے یہ اتنے معزز لوگ ہیں کہ ان کے گوشت, حرمہ اللہ علی النار, اللہ نے ان مؤذنوں کا گوشت آگ پر حرام کر دیا ہے, جہنم میں نہیں پھینکے گا خدا اذان دینے والے کو. لہم الموزنین، جو اذان دیتے ہیں ان کا گوشت جہنم میں نہیں جائے گا، مگر اتنی بڑی فضیلت کے باوجود کہ خدا ان کی مغفرت کرے گا، میری امت اذان دینا چھوڑ دے گی، علی ضعفائہم، جو معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ ہوگا اذان اس کو دے دیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کے اچھے بندوں کو برا بھلا کہنے والا اور ان کی مذمت کرنے والا، اس کی اذان مکروہ ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ولا تقبل شہادت من یظہر سب السلف الذین هم الصحابہ والتابعون، کہ وہ انسان جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہے اور تابعین کو برا کہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے نا، انہیں برا کہے اور ان کے دوستوں کو برا کہے، تابعین سارے سوائے ان کے جو ظالم تھے، باقی جو تابعین سکا تھے انہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو از اول تا آخر سب کے سب اچھے تھے، انہیں اگر کوئی برا کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے، ایسے شخص کی اذان اس کا اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ دی جائے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، معلوم ہوتا ہے اس سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کبھی زبان درازی نہ کرے، کبھی زبان نہ کھولے، ہمیشہ ان کا ذکر خیر سے کرنا چاہیے۔ وہ ایسی ہستیاں تھیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے انہیں محفوظ رکھا، پتہ نہیں ہم اس زمانے میں ہوتے تو شاید ان کے ہاتھوں، ان کے خون سے ہم اپنے ہاتھ رنگ لیتے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا انہیں، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی وہ لوگ محفوظ رہیں۔ مشکات میں آیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا میرے دوستوں کو، فلو ان احدکم انفق مثل احد، اور تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی نہ تولے سونے کو، اور اتنا سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مد احدہم ولا نصیبہ، وہ تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مد 600-700 گرام ہوتا ہے، اتنی 600-700 گرام کی خیرات کر دیں وہ گندم کی کسی چیز کی، اور آدھا مد 350-350 گرام خیرات کر دیں، فرمایا تم اور پہاڑ کو سونے کے اتنا سونا خرچ کر دو تو تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فی اصحابی، ڈرنا اللہ سے، ڈرو میرے صحابہ میرے دوستوں کے بارے میں، لا تتخذوہم غربا من بعدی، اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو میرے بعد تم تنقید کا نشانہ نہ بنانے بیٹھ جانا، اور لوگوں سمجھو، فمن احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، وہ میری وجہ سے تو ان سے محبت کرتا ہے، فمن ابغضہم، اور جو انہیں برا کہتا ہے، فبغضی ابغضہم، وہ میری وجہ سے ہی تو انہیں برا کہتا ہے، یعنی جو تعریف کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، در حقیقت وہ میری تعریف کرتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے شاگرد کیسے تھے، اس عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کیسے تھے، کہ انہیں اچھا کہتا ہے وہ میری تربیت کی تعریف کرتا ہے نا، کہ میں نے ان کی کتنی اچھی ٹریننگ، کتنی اچھی تربیت انہیں دی، اور جو انہیں برا کہتا ہے وہ در حقیقت مجھے ہی برا کہتا ہے، وہ مجھ پہ الزام لگاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر ہی نہیں پائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، وہ ایسے برے تھے علیہ اعوذ باللہ۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا۔ اور فرمایا من اباہم فقط اذانی، اور جو انہیں تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، وہ یقیناً مجھے ستاتا ہے، اور یاد رکھو جو مجھے ستاتا ہے فقط از اللہ، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، ومن از اللہ، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا، سلسلہ کہاں جا پہنچا ہے، فیوشکو ان یاخذہ، تو اللہ اسے جلدی انتقام دے لے گا، خدا اسے بہت جلدی پکڑ لے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنا، یہ آخر پہ جا کر سلسلہ کہاں اللہ تعالی تک پہنچ جاتا ہے، اسی لیے عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہے، اس آدمی کو اذان نہ دینے دی جائے، اور اگر اذان دیتا ہے تو اذان کا اعادہ کیا جائے، البتہ اقامت کا نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اذان کا جواب دینا عورتوں کے لیے مستحب ہے، صرف صرف یہی نہیں ہے کہ مرد ہیں. خواتین گھر میں اذان سنتی ہیں نا, تو اذان کا جواب خواتین کو بھی دینا چاہیے. علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترغیب میں یہ روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء, عورتیں آ گئی تھیں مسجد نبوی میں تو آپ نے فرمایا عورتوں اذا سمعتن اذان هذا الحبشی, جب تم اس میرے حبشی کی اذان سنو نا, مراد است بلال رضی اللہ عنہ سے محبت سے فرمایا میرا یہ حبشی جب اذان دے, وہ اقامت ہو اور جب تم اس کی اقامت سنو تو فقلن کما یقول, ایسے ہی کہا کرو جیسے یہ کہتا ہے. تو عورتوں کے لیے بھی اذان اور اقامت کا جواب دینا مستحب ہے. یہ اپنے گھروں میں مردوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے. شاید 10% عورتیں ہوں گی جو اس مسئلے کو جانتی ہوں گی پوری قوم میں. مردوں کے ذمے ہے کہ تعلیم دیں کہ اذان جو محلے میں ہوتی ہے اس کا جواب آپ کے لیے بھی قیامت میں فائدہ دے گا. اور وہ حالات جو شدید انسانی ضروریات کے ہوتے ہیں, بیت الخلاء وغیرہ, اس میں اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی دینی اسباق ہو رہے ہیں اس میں بھی اذان کا جواب دینا مستحب نہیں رہتا. پھر کوئی کھانے میں مصروف ہے تو کھانے میں بھی اذان کا جواب نہیں ہے. تلاوت کرتے ہوئے, ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کو بند کر کے اذان کا جواب دے, یہ مستحب ہے. اور ایک ہے وہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, تلاوت نہیں کر رہا تعلیم ہے, کوئی قاری اسے پڑھا رہا ہے یا یہ کہ یہ حفظ کر رہا ہے, تو اس موقع پر اگر تعلیم کی وجہ سے اذان کا جواب نہیں دیتا تو کوئی حرج نہیں. تعلیم ضروری ہے. اور ہمیشہ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ حنفی فقہا نے علم کو ذکر پر ترجیح دی ہے, علم کو ذکر پر ترجیح دی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رات بھر نفل پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ دین کے دو مسئلے آدمی سیکھ لے. ایک مسئلہ سیکھ لے دین میں, دین کی تعلیم, اس کو اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر پر بھی ترجیح حاصل. مسجد میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی, کچھ لوگ مسجد میں پہلے سے آ گئے, مغرب کی نماز میں عام طور پہ ہو جاتا ہے, ان کے لیے بھی اذان کا جواب دینا مستحب ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں لہذا اذان کا جواب نہ دیا جائے, ان کے لیے بھی مستحب. ہاں جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے نا امام کے سامنے, اس کا جواب کوئی نہیں دے گا, وہ تو صرف سننا ہے. اور جو اذان اور اقامت سنت کے خلاف کہی جائے اس کا جواب نہیں ہے. سنت کے خلاف پڑھی گئی اذان کا کوئی جواب نہیں. اس میں کوئی باتیں بھی کرتا ہے, کوئی اور ایسی چیزیں بھی ہیں, تو کوئی اس کا حرج نہیں ہے. مستحب کا ترک اس کے ذمے نہیں آتا. اور خطبے کی اذان کا جواب دینا, خطبے سے پہلے دوسری اذان جو جمعے کی ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہے. اور دلیل یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور حتی الامکان اپنے آپ کو پاک کیا اور پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی خوشبو تھی وہ بھی اس نے لگائی, اچھے کپڑے جو جمعے کے لیے اس نے الگ کیے ہوئے تھے وہ پہنے, اور پھر مسجد میں پہنچ کے دو آدمیوں کو بھی تکلیف نہیں دی, یعنی ان کے درمیان گھس کے بیٹھ جائے یہ بھی نہیں کیا, اور پھر جتنی نماز اللہ نے اس کے لیے طے کی تھی اس نے پڑھ لی, یعنی جمعہ اچھی طرح پڑھ لیا. ثم اذا خرج الامام انصتا, اور پھر وہ چپ رہا جب امام خطبے کے لیے آیا تو وہ خاموش بیٹھا رہا, نماز پوری ہو گئی, غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى, تو اس نے اس جمعے کے اور آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے سے اس جمعے تک کی ساری خطائیں اللہ سے معاف کرا لیں. صحیح بخاری میں آیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب امام آیا خطبے کے لیے تو وہ چپ بیٹھا رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کی کوئی جواب نہیں ہے, بس چپ بیٹھنا ہے اس وقت. ایسے ہی جب اذان ہو جائے تو پھر اگر کوئی شخص مسجد کی حدود کے اندر ہو تو بغیر شدید ضرورت کے پھر اذان سننے کے بعد مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق کہا ہے. ابن ماجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں تھا اور اذان ہو گئی اور پھر وہ نکل گیا اور کوئی شدید ضرورت سے پیش نہیں آئی تھی، وہ لا یرید الرجع، اور اس کا لوٹنے کا ارادہ بھی نہیں ہے نماز کا، تو فہو منافق، وہ انسان منافق ہے. اس لیے جب آزان ہو جائے تو پھر مسجد سے نکلنا مناسب نہیں. ہاں کوئی شدید ضرورت ایمرجنسی ایسی پیش آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. بعض اوقات لوگ میت کو دفن کر کے بھی آزان دیتے ہیں. یاد رکھیے، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ آزان دینا یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. شامی میں لکھا ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے وقت آزان دینا یہ سنت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ بات عام ہو گئی ہے، لیکن قد صرح ابن حجر، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی ہے، بأنہ بدعت، کہ یہ بدعت ہے. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ سنت پہ اسے قیاس کر لیا جائے، جیسے نومولود بچے کے کان میں آزان دیتے ہیں اقامت کہتے ہیں، اور موت کو ولادت کے ساتھ ملا کر اس نے سنت کو خیال کر لیا، تو کہتے ہیں فلم یسب، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے میت کو تدفین کے بعد اس پہ آزان نہیں دی جائے گی. کہ اپنے پاس سے نئی چیز نکالنی ہے، بڑی اچھی بات امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام بالسنہ میں لکھی ہے. انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اتبعوا اثرنا، ہم جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ہمارے نقش قدم پر چلو. ولا تبتدعوا، اور دیکھو نئی نئی چیزیں دین میں نہ ایجاد کرنا، فقط کفیتم، ہمارے پیچھے چلنا ہی تمہاری نجات کو کافی. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، کتنا اچھا جملہ انہوں نے کہا، ان کا کلو عبادت، ہر وہ عبادت، لم یتعبدہا اصحاب رسول اللہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں نہ کیا، فلا تعبدوا، تم بس اس ایسی عبادت نہ کرنا. سیدھی سی بات، ہر وہ عبادت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، ایسی کوئی عبادت تم بھی نہ کرنا. کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے عبادت کی باتیں نکالتا ہے تو یقیناً وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ دین پورا نہیں ہوا، علیہ باللہ یہ ایک چیز رہ گئی تھی جو میں پوری کر رہا ہوں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پیچھے چلتے رہو، بس یہ کافی. یہ آزان اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کیا جائے، آزان کے علاوہ بھی لوگوں کو نماز کی دعوت دینی چاہیے. عبداللہ ابن طحفہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے مسند احمد میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، فجعل یوقظ الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا اور یہ فرمایا الصلاۃ، نماز ہو رہی ہے، نماز کے لیے جاؤ. وکانا اذا خرجا، اور وہ عادت نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے گھر سے تشریف لے جاتے تھے، یوقظ الناس، تو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے. اس لیے اپنے بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو نماز کے لیے کہنا، جگانا یہ مستحب ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کی روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں مشکات میں آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری حصے میں یا ایک خاص وقت آتا تھا، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ داؤد کی اولاد، داؤد کے گھر والوں، داؤد کی بیویاں، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے جب خدا تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے. یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ فرماتی ہیں کہ وہ تہجد پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد پھر مجھے اٹھا دیتے تھے. مسند احمد میں آتا ہے وتر پڑھنا چاہتے تھے تو رات کا آخری حصہ ہو جاتا تھا تو مجھے اٹھا دیتے تھے کہ میں وتر کی نماز پڑھ لوں. اسی لیے حکم یہ ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی نہ کرو، انہیں نماز کی عادت ڈالو. تو آزان بھی اسی لیے ہے کہ نماز کی عادت ڈالنی ہے، نماز کا حکم دینا ہے، نماز کا بتانا ہے کہ جب آزان ہو جائے تو پھر اس طرح نماز کا پڑھنا یہ ضروری ہے. اس لیے یہ نماز کے مسائل ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرنی چاہیے. بقیہ مسائل جو آگے نماز کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.